بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اہل بیت علیہ السلام حلال مشکلات، شیعہ آڈیوز کی جانب سے اس کا چیپٹر نمبر 5، کیا اسلام ترقی کو قبول کرتا ہے، پیج نمبر 43 آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ بے شک اسلام نہ صرف ترقی کا مخالف نہیں ہے بلکہ خود عین ترقی و تمدن ہے۔ اسلام وہ بلند معنی و مفہوم ہے جسے انسان نے بشریت کے آغاز سے ہی پا لیا ہے۔ قرآن کریم میں بہت سی آیات موجود ہیں جو علم اور حصول علم کا شوق دلاتی ہیں اور انسان سے چاہتی ہیں کہ زندگی کے اعلیٰ مراحل تک پہنچنے کے لیے عقل و خرد سے کام لے، چاہے اسے خلا میں کیوں نہ پہنچنا ہو۔ خدا بند عالم فرماتا ہے، ایک گروہ جن و انس، اگر تم آسمان و زمین کی حدود سے آگے جا سکتے ہو تو جاؤ۔ سورہ رحمان آیت نمبر 33 ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے، یہاں پر یہ تاکید ضروری ہے کہ یہ آیت آسمان و زمین کی حدود سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتی بلکہ انسان کو اس کی ناتوانی سمجھاتی ہے، اور آیت کی غرض یہ ہے کہ تم جس جگہ بھی چاہو جاؤ لیکن خدا کی قدرت سے باہر نہیں ہو، پس جتنی بھی کوشش کرو اس کی حکومت سے باہر نہیں بھاگ سکتے۔ اور بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی آیت میں آگے ملتا ہے کہ خدا تم پر تانبے سے ملی ہوئی آگ کے شرارے گرائے گا اور تمہارا کوئی ناصر و مددگار نہ ہوگا۔ البتہ خداوند عالم نے انسانیت کی خدمت کے لیے علم و دانش کے استفادے کو مردود قرار نہیں دیا ہے، لیکن آیت کو اس مورد میں دلیل بنانا ظاہراً صحیح نہیں ہے۔ یہ مترجم کی طرف سے وضاحت تھی۔ خداوند عالم نے ایک دوسری آیت میں انسان کو تمام مخلوقات پر برتر قرار دیا ہے اور اسے بتایا ہے کہ تمام کائنات اور مخلوقات اس کی خدمت پر کمر بستا ہیں۔ فرماتا ہے، ترجمہ ہے، خدا تو وہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور اس کے فضل و کرم سے معاش کی تلاش کرو، شکر کرو، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کو اپنے حکم سے تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ سورہ جاسیہ ہے، آیت نمبر 12-13۔ دوسری جگہ فرماتا ہے، ترجمہ، کیا تم لوگوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، غرض سب کچھ، بریکٹ میں یہ، خدا ہی نے انہیں تمہارے تابع کر دیا اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو یعنی خواہ مخواہ خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں حالانکہ نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ہدایت ہے، اور نہ کوئی روشن کتاب ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 20۔ وہ مسلمان جو اپنے خدا کی کتاب میں یہ پڑھتا ہے کہ جو کچھ آسمان میں ہے، افلاک، چاند، سورج، برج، کہکشائیں، ستارے، ہوا، بادل، برف ابار، ان کا وجود ہے، اور زمین پر دریاں، نہریں، پہاڑ، بیابان، جنگلات، درندے، حیوانات، خزانے، معاون، پتھر، جمادات و نبادات وغیرہ ہیں، سبھی کچھ اس کے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں، تو پھر وہ کیسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے اہل مغرب کی ایجاد و پیش رفت کا منتظر رہتا ہے؟ اگر ایسا کرتا ہے تو اس نے اپنے فریضے کو ترک کر دیا اور اپنی وقت کو گرا دیا ہے، اور اسے زبردست گھاٹا ہوا ہے، اس لیے کہ جو قرآن خدا کی جانب سے نازل ہوا ہے اس میں ساری چیزیں موجود ہیں اور کسی قسم کی کمی اور نقص اس میں نظر نہیں آتا۔ قرآن میں فرماتا ہے، ترجمہ ہے، ہم نے کتاب میں کوئی بات فروگزاشت نہیں کی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 38۔ یہاں بریکٹ میں لکھا ہے، یہاں پر ظاہراً کتاب سے مراد کتاب آفرینش ہے، نہ کہ قرآن مجید۔ مترجم کی طرف سے یہ وضاحت ہے۔ رسول خدا نے بھی انسان کو علم و دانش کے حاصل کے لیے تشویش دلائی ہے اور فرمایا ہے، گہوارے سے قبر تک علم حاصل کرو۔ صرف یہی نہیں بلکہ اسے سب سے بلند مقام کی ترغیب دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر انسان عرش سے آگے کا حوصلہ بھی رکھے تو وہاں بھی پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا اسلام علم و دانش و ترقی کے میدان میں بہت آگے گیا ہے اور اس میں کسی قسم کی رکاوٹ کا قائل نہیں ہے۔ البتہ اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ کہیں بات طولانی نہ ہو جائے اور کتاب کے اصل مقصد سے خارج نہ ہو جائیں تو اس موضوع پر ایک مفصل بحث کرتا۔ محققوں کی ذمہ داری ہے کہ اس موضوع پر دوسری تحقیقی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ یہ مطالب اس سوال کا جواب تھے جسے شروع میں ہی عرض کیا تھا، اور یہ اس صورت میں ہے کہ جب ترقی سے مراد فقط علمی، فقہی، تکنیکی اور صنعتی ترقی ہو جس نے یورپیوں، امریکیوں اور خصوصاً جاپانیوں کی عقلوں اور ان کے گھروں کو چکا چوند کر رکھا ہے اور مسلمان اس سے بے خبر ہیں، ان کے خیال میں ساری قابل توجہ ایجادات اور علمی ترقی غیر مسلموں کے ہاتھوں ہوئی ہے اور اسلام ان کی پسماندگی کا باعث ہے، خصوصاً بعض کمیونزم پرست جو دین کو قوم کے لیے افیون سمجھتے ہیں۔ اگر ان کے پاس انصاف ہوتا تو یہ سمجھ لیتے کہ دین اسلام نے ہی قوموں کو زندہ کیا اور انسانی ترقی کو دائمی رفتار بخشی ہے۔ کیا یہی اسلام نہ تھا جس نے ایک ناچیز قوم کو، کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ تھا، اسے جزیرۃ العرب میں ہر چیز کا مالک بنا دیا؟ اور اس درجے کی یہی پسماندہ سرزمین ساری دنیا کے لیے علم، ترقی، پیش رفت اور مدنیت کا مقصد و مرکز بن گئی ہے۔ اور بعض یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ اسلام و عرب کا سورج یورپ پر چمکنے لگا، اور یہ اقرار کیا کہ ان بادیہ نشین عربوں نے اسلام سے متمسک ہونے کے بعد بھلائی کے ہر میدان میں ترقی کر لیے اور ہر طرح کے ایجاد میں پیش قدم ہو گئے۔ بریکٹ میں لکھا ہے ہالینڈی مستشرق اور بریکٹ ہے دوزی، کہتا ہے کہ پورے اندلس میں ایک بھی ان پڑھ نہ تھا، لیکن یورپ میں صرف اشراف کا طبقہ اور قصیصان یعنی عیسائی علماء ایک حد تک علم رکھتے تھے۔ بہرحال مسلمانوں نے تمام علوم میں ترقی کر لی تھی۔ الف جغرافیہ اور سیاحت میں رازی، ابو عبیدہ بکری، غروی، ادریسی، ابن جبیر اور ابن بطوطہ تھے۔ بے علم حیت اور نجوم، تلیتلہ، قرطبہ، بغداد، دمشق، سمرقند اور فارس میں بڑے علمی رصد خانے تھے۔ جیم ہنسے میں گستالو بون کہتا ہے یورپ نے فن معماری عربوں سے حاصل کیا، لہٰذا بعض فرانسیسی گرجا گھروں میں سنگ کاری کے اندر عربی خطوط کا عکس دیکھا جا سکتا ہے۔ دال ریاضی میں صدیر یورپی مستشرق کہتا ہے علم ریاضی پر عربوں کی خاص عنایت تھی، اس میدان میں وہ واقعا ہمارے استاد ہیں۔ لونارڈ دالبیزی نے الجبرا سے متعلق 1200 رسالے لکھے، اور یہ سب کچھ اس نے عربوں سے حاصل کیا، حتیٰ کہ وہ اپنی کتاب تاریخ عرب میں لکھتا ہے صفر جس نے ریاضی کی سب سے بڑی مشکل کو حل کیا وہ اندلس سے یورپ لایا گیا ہے۔ فزکس میں ابن حیثم اس علم کے استاد شمار ہوتے ہیں۔ واؤ کیمسٹری، صنعت، ذرات اور علم طب وغیرہ میں مسلمان ہی پیش تھے، اس کے متعلق بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کی طرف رجوع کریں، یہی کافی ہے کہ آج بھی مغربی یونیورسٹیوں میں بو علی سینا کی کتاب شفا پڑھائی جا رہی ہے۔ اگر ترقی سے مراد وہ ترقی ہے جس سے اہل مغرب و امریکہ نے اپنے یہاں کھلی آزادی کا لباس پہنا رکھا ہے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہم جنس بازی اور برہنہ رہنے والوں کے لیے کلب کھول دیے گئے ہیں اور جانوروں اور کتوں کے لیے میراث معین کر دی گئی ہے، ہر روز نئی چیز وجود میں آ رہی ہے اور وہ تمام اخلاقی برائیاں جس کی مغربی ٹیلی ویژن سے تبلیغ ہوتی ہے، تو بلا شبہ اسلام نے ایسی باتوں کو اپنے یہاں کوئی جگہ نہیں دی ہے، اور نہ صرف یہی بلکہ پوری طاقت کے ساتھ اس پر حملہ آور ہوا ہے اور فساد و تباہی کے تمام مراکز کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ یہاں ضروری ہے کہ ہم کچھ مسلمانوں کی بعض عجیب و غریب روش کی طرف بھی اشارہ کریں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تمسک کے مدعی ہیں اور خود کو بریکٹ میں لکھا ہے سلفی کہتے ہیں۔ مثلا ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ایک لمبا کرتا یا اٹنگا عربی پیرہن پہنے ہوئے ہیں، داڑھی سینے تک لہرا رہی ہے، ہاتھ میں ایک عصا ہے، مسجد کے کنارے کھڑے ہیں، عراق، لکڑی سے مسواک کر رہے ہیں اور کبھی دائیں طرف کے دانت اور کبھی بائیں سمت کے دانت رگڑے جا رہے ہیں، کبھی اس سے نکلتی رطوبت کو تھوک دیتے ہیں تو کبھی نگل جاتے ہیں، اپنے سر کو باندھ رکھا ہے، اور اگر کبھی انہیں اپنے گھر کھانے کی میز پر دعوت دیں تو مخالفت کریں گے، حتیٰ کہ چمچہ اور کانٹے سے کھانا کھانے کو تیار نہیں ہوں گے بلکہ ہاتھ سے نوش فرمائیں گے، انگلیوں کو برابر چاٹتے رہیں گے اور فرمائیں گے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، اور بعض تو دو چار قدم اور آگے بڑھ گئے ہوئے ہیں، انہوں نے لاؤڈ اسپیکر سے اذان ممنوع کر دیے، اس لیے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھا اور یہ بدعت ہے، اور بعض نے تو پسماندگی کو اس کے اوج پر پہنچا دیا ہے اور سوچ رہے ہیں کہ لوگوں کو ان باتوں کی جانب واپس لائیں، لہٰذا جو بھی تیز آواز میں ہنستا ہے منع کرتے ہیں، فوراً اس بگڑ پڑتے ہیں اور ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے ہیں اور ہنسنے سے منع کرتے ہیں، اس لیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فقط مسکراتے تھے، اور اگر انہوں نے کسی کو پیٹ کے بل لیٹا ہوا دیکھ لیا تو زور سے لات مارتے اور نیند سے اٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسے شیطان سوتا ہے۔ میں نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ اپنی چھوٹی بچی کی پٹائی کر رہا ہے، وجہ صرف یہ تھی کہ اس کمسن بچی نے مہمانوں کو دہنے ہاتھ کے بجائے بائیں ہاتھ سے شربت پیش کر دیا تھا، اتنے مہمانوں کے سامنے اس بچی کی اہانت اور پٹائی کر کے ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ سنت کی حفاظت کرنی چاہیے، آخر یہ کیسی سنت ہے جس سے لوگ متنفر اور بددل ہو جائیں، خصوصاً اس وقت جب اسلام اس شکل میں دشمنوں اور غریبوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ بلا شبہ یہ لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے اور اسلام کا منور چہرہ پیش کرنے اور اپنی طرف جذب کرنے کے بجائے ایسی ہی بری اور نازیبا حرکتوں سے متنفر کر دیتے ہیں کہ جن پر پھر کسی تبلیغ کا اثر نہیں ہو سکتا۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر ان دنوں عراق کی شاخ کو مسواک کے بطور استعمال کیا اور اسے دانتوں کی صفائی اور پاکیزگی کے لیے کام میں لائے تو یہ اس لیے تھا کہ زمانے میں آج کی طرح مختلف قسم کے برش اور ٹوتھ پیسٹ نہیں تھے، اور یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی پسندی کی دلیل ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں دانتوں کی صفائی اور پاکیزگی پر اس درجے توجہ دی اور لوگوں کو اس کی ترغیب دلائی۔ لیکن یہ ان باتوں سے قانع نہیں ہوتے اور استدلال پیش کرتے ہیں کہ عراق کی شاخ سارے برش اور ٹوتھ پیسٹ سے بہتر ہے، اس میں مخصوص نمک ہے وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ ان سے اس ترقی کے متعلق بتائیں کہ ٹوتھ پیسٹ دانت اور منہ کو اسٹیریلائز کر دیتا ہے، صاف کرنے والا اور بہت ہی مفید ہے، تو بھی وہ اس لکڑی کو بہتر سمجھیں گے اور اس کو غیر طبعی ڈھنگ سے جیب میں رکھیں گے۔ بلکہ کبھی کبھی تو آپ دیکھیں گے کہ منہ کے خون کی وجہ سے اس کا رنگ لال ہو گیا ہے، مگر پھر بھی وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قول دہراتے ملیں گے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر مجھے اپنی امت کے لیے سختی کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنی امت پر ہر واجب نماز سے پہلے مسواک کرنا واجب قرار دے دیتا۔ افسوس کہ یہ لوگ سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوائے سطحی اور ظاہری مسائل کے اور کچھ نہیں جانتے، اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے روحانی اور علمی گوشوں سے بالکل بے خبر ہیں۔ بہرحال یہ اندھی تقلید کی طرح ان باتوں اور حرکتوں کو اپنائے ہوئے ہیں، یہ نہ ہی فہم و ادراک کی بنیاد پر ہے اور نہ ہی غور و تحقیق سے اس کا کوئی ربط ہے۔ فقط جو باتیں اپنے پیشواؤں اور اماموں سے سن لی ہیں اسی کی تکرار کرتے رہتے ہیں۔ اس میں بہت سے تو سطحی معلومات رکھتے ہیں اور شاید 100% جاہل ہوں، لیکن اگر ان پر اعتراض کیجئے تو کہیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم حاصل نہ کیا تھا۔ اللہ علیہ ولا قوت۔ بس ایسے افراد پر تو اس زمانے میں فخر و مباحات کرنی چاہیے جو قول میں بھی اور شکل و انداز میں بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو ہیں۔ ایک مرتبہ مسجد عمر بن خطاب یعنی پیرس میں لکھا ہوا ہے، میں نے ان سے بحث کی اور کہا، کیا آپ واقعاً سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے متمسک ہیں اور جو بھی نیا ہے اسے بدعت سمجھتے ہیں اور معتقد ہیں کہ جو چیز نئی ہے وہی سب سے بدتر ہے، اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت و گمراہی کا انجام دوزخ ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے۔ تو میں نے کہا، پھر آپ کارپیٹ پر کیوں نماز پڑھتے ہیں جبکہ یہ مصنوعی اور جدید طرز پر بنا ہوا فرش ہے اور یہ مغربی ممالک میں بنا ہے، معلوم نہیں اسے کس مواد سے بنایا گیا ہے۔ جو چیز قطعی ہے وہ یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز کارپیٹ کے اوپر نماز ادا نہیں فرمائی اور اصلاً اسے انہوں نے دیکھا تک نہیں۔ ان میں سے بعض کہنے لگے، ہم مغربی ملکوں میں رہتے ہیں اور ہمارا حکم مستر یعنی محبور کا ہے، لہٰذا فقہ میں یہ بات آئی ہے کہ ضرورت حرام چیزوں کو جائز کر دیتی ہے۔ میں نے کہا، یہ کون سی ضرورت ہے؟ آپ اس فرش کو اٹھا دیں اور زمین پر نماز پڑھیں، کیونکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر نماز ادا کی ہے، یا پھر کم از کم سجدے کی جگہ پر پتھر رکھ لیں۔ امام جماعت نے مذاق اڑانے کے انداز میں ہماری طرف رخ کیا اور کہا، تم جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے میں سمجھ گیا کہ تم شیعہ ہو، کیونکہ تم نے سجدے کی جگہ پر کاغذ رکھا تھا۔ ہم نے کہا، اس میں کوئی حرج ہے کہ آپ جس صحیح سنت کا نعرہ لگاتے ہیں اس سے ہمیں مطمئن کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا، مجھے بحث کرنے کو وہ بھی خاص کر شیعوں سے منع کیا گیا ہے، اور ہم تمہاری ایک بھی بات سننے کو تیار نہیں ہیں، ہمارے لیے ہمارا دین اور تمہارے لیے تمہارا دین کافی ہے۔ یہ وہ سرگزشت تھی جس کا تذکرہ مناسب معلوم ہوا، اور اس سے مسلمان اور روشن فکر حضرات کو اندازہ ہوگا کہ سنت پیغمبر کبھی بھی علمی ترقی اور ٹیکنالوجی کی مخالف نہیں رہی اور اسے ہرگز حرام قرار نہیں دیا گیا ہے۔ مرد ہو یا عورت، اس پر ہرگز مناسب لباس پہننا حرام قرار نہیں دیا گیا، بس یہ ضروری ہے کہ بدن ڈھکنا چاہیے اور توہین کا باعث نہ ہونا چاہیے، اور عورتوں کو پردے کی رعایت کرنی چاہیے، چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، پروردگار عالم تمہارے لباس، حالت، شکل و صورت اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ صرف تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ بریکٹ میں ہے صحیح مسلم جلد 4 صفحہ 1987 یعنی 1987، حدیث نمبر 2564۔ چنانچہ سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ڈائننگ ٹیبل اور چمچہ کاٹے کی مخالف نہیں ہے، بلکہ اہم یہ ہے کہ انسان کھانے پینے میں ادب کا پاس رکھے، اس طرح کے ساتھ بیٹھنے والے یہ خیال نہ کریں کہ حیوانوں کی طرح شکار پر ٹوٹا پڑ رہا ہے، اور کھانے پینے میں اس کے داڑھی اور بال شریک نہ ہوں۔ سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ٹوتھ پیسٹ اور برش سے دانت منہ کی صفائی کی مخالف نہیں ہے، اور نہ ہی اس بات کی مخالف ہے کہ انسان اپنے بدن کو پاک صاف رکھے، بدن کے زائد بالوں کو دور کرے، خوشبو لگائے اور خود کو معطر کرے تاکہ لوگ اس سے متنفر نہ ہوں۔ نیز جیب میں ایک صاف رومال رکھے، لیکن وہ لوگ جو سنت کی پیروی کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے بدن کی بدبو خصوصاً گرمی میں حمام نہ جانے کی حکایت کرتی ہے۔ راہ چلتے ہوئے ہاتھ کو آب دہن سے آلودہ کرتے ہیں، ناک کی کثافت لوگوں کا خیال کیے بغیر جہاں چاہتے ہیں چھینک دیتے ہیں، ہاتھ کو دامن سے صاف کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ خدا کی قسم سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ممانعت نہیں کرتی کہ مسلمانوں تک اذان کی آواز پہنچانے کے لیے لاؤڈ اسپیکر، مائکروفون، ٹیپ ریکارڈ کا استعمال نہ کیا جائے، حتیٰ تک اس بات کی بھی ممانعت نہیں کرتی کہ مسجد میں ویڈیو کا استعمال کیا جائے اور اوقات نماز کے علاوہ اس پر اسلامی فلم یا دینی سبق دیکھا اور سنا جائے۔ سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان عورتوں کے سینیٹری نیپکن کے استعمال کی ممانعت نہیں کرتی، اور اگر وہ مباح کاموں کے لیے ڈرائیونگ کرتی ہیں اور بازار جا کر دکانوں سے اپنی ضرورت کا سامان خریدتی ہیں تو سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسے حرام نہیں سمجھتی۔ صرف شرعی پردے کا خیال رکھیں، اپنے دامن کو حرام سے بچائیں، نامحرم کو نہ دیکھیں جیسا کہ خود پروردگار عالم کا حکم ہے۔ مختصر یہ کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ترقی کی مخالف نہیں ہے، لیکن اس وقت تک جب کہ یہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہوا سے بیماریوں سے محفوظ رکھے اور سعادت بخشے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو تو کہ جو زینت کے ساز و سامان اور کھانے پینے کی صاف ستھری چیزیں خدا نے اپنے بندوں کے واسطے پیدا کی ہیں کس نے حرام کر دیں؟ سورہ اعراف آیت نمبر 32۔ ہاں، اسلام نے ان تمام چیزوں کو حرام کیا ہے جو گندگی، کثافت و نجاست میں شمار ہوتی ہیں، اور ان تمام چیزوں کا مخالف ہے جن سے آدمی فطرتاً نفرت کرتا ہو، جیسے بدبو، گندے ناخن و بال، نجاست و کثافت کے عالم میں رہنا۔ چونکہ خداوند عالم جمیل ہے اور جمال کو دوست رکھتا ہے، لہٰذا آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ ہر بندہ مومن، حتیٰ کہ کافر بھی، جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو صورت و لباس کو مرتب کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، حتیٰ کہ آپ کو کوئی گھر ایسا نہ ملے گا کہ اس میں آئینہ نہ ہو۔ تو جب مرد حضرات زینت و آرائش کی فکر میں ہیں تو پھر عورتوں کو کیوں اس سے منع کیا جائے؟ اس شرط کے ساتھ کہ وہ اسلام کے معین حدود سے خارج نہ ہو جائیں اور نامحرم مردوں کے سامنے بن سنور کر نکلنے نہ لگیں۔ ترجمہ ہے، جس چیز کو لوگ نہیں جانتے اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ نہج البلاغہ کلمات قصار نمبر 438۔ مجھے یاد ہے ایام جوانی میں مجھے روز چہارشنبہ سرما لگانا بہت پسند تھا، اور بہت سی احادیث کی کتابیں موجود ہیں جو روایت کرتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں سرما لگاتے تھے اور اس کی تشویش فرماتے تھے، لیکن اس کے برخلاف جب بھی میں سرما لگاتا تو عورت و مرد مجھے عجیب نظر سے دیکھتے اور ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارہ کرتے، گویا میں کسی برے کام یا گناہ کا مرتکب ہوا ہوں۔ بالآخر مجبور ہو کر اس سنت حسنہ سے باز آ گیا۔ کچھ صحرا نشین عرب اپنے لڑکوں کے کان میں سوراخ کر کے گوشوارہ پہنا دیتے ہیں، یہ بعض عربی قبیلوں کی رسم ہے، لیکن اس وقت مثلاً اگر کسی فرانسیسی مرد کو دیکھیں کہ اس نے کان میں رنگ پہن رکھا ہو تو تعجب کریں گے اور کہیں گے ضرور یہ شخص نامرد یا بچلن ہے، اور یہی بات اس شخص کے بارے میں کہیں گے جس کے بال لمبے ہوں۔ جبکہ تاریخ میں موجود ہے مرد عورتوں کی طرح بال بڑھاتے تھے، حتیٰ کہ بعض صحابہ نے نقل کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گیسو رکھتے تھے۔ بہرحال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پھر دہراتا ہوں، پروردگار ہرگز تمہارے لباس اور تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے قروب اور کردار کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم جلد 4 صفحہ 1987، یعنی 1987۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ خدا ان مردوں پر لعنت کرے جو زن صفت یعنی مونث بن جاتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت کرے جو مردوں کے مشابہ ہو جاتی ہیں، مسند احمد جلد 1 صفحہ 227۔ لیکن یہ درست نہ ہوگا کہ ہم 14 صدی پہلے کی حالت و صورت پر تکیہ کریں اور کہیں کہ لباس و شکل، صورت اور میلان میں جو ترقی ہوئی ہے اسے ترک کر دینا چاہیے۔ پروردگار عالم اس قسم کی سختی اور شدت سے مبرہ ہے، اس لیے کہ خود اس نے فرمایا ہے، ترجمہ، خداوند عالم نے تمہارے لیے دین میں ہرگز کسی قسم کی شدت اور سختی قرار نہیں دی ہے، سورہ حج آیت نمبر 78۔ اور خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کی باتوں سے مبرہ ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں کے ساتھ آسانی برتو اور سختی اور دباؤ سے کام نہ لو، لوگوں کو بشارت دو اور ان کو متنفر نہ کرو، صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 27۔ آخر میں تمام قدامت پسند حضرات چاہے شیعہ ہوں یا سنی، ان سے عرض ہے کہ نہ خود پر سختی و شدت برتیں اور نہ ہی مسلمانوں پر اس قسم کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں، ان کو دین سے برگشتہ نہ کریں اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہمیشہ یاد رکھیں، بے شک اگر خدا نے تمہارے ہاتھوں کسی ایک کی ہدایت کی تو یہ تمہارے لیے دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ مسند احمد جلد 5 صفحہ 333۔ لہٰذا اگر آپ بے منطق اصولی بننا چاہتے ہیں تو آپ بس کار یا جہاز جیسے وسائل کا استعمال نہ کریں بلکہ خچر گدھے جیسی سواری کا استعمال کریں، اس لیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی قسم کی سواریاں استعمال کرتے تھے اور کبھی بھی موٹر کار اور جہاز پر سوار نہ ہوئے، لیکن چونکہ آپ ایسا نہیں کرتے اور کر بھی نہیں سکتے اس لیے خدا سے ڈریے اور اس سے زیادہ لوگوں کے سخت رویہ اختیار نہ کیجیے، اچھے اخلاق سے پیش آئیے اور اگر ترقی نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم پسماندہ بھی نہ بنیے۔